کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ 1446 ہجری کے جمعہ دل اولہ کی 14th شب ہے۔ اس مناسبت سے اربعین عطار پیج نمبر 14 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدعاء بین الصلاتین لا يرد۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، یعنی دو درودوں کے درمیان مانگی جانے والی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے بوڑھے والدین اپنی شادی شدہ اولاد پر بہت زیادہ پابندیاں لگا دیتے ہیں، بعض جگہ تو ایسا بھی ہو رہا ہے کہ اولاد شادی شدہ ہے، الگ گھر ہے، پھر بھی والدین کہتے ہیں کہ کہیں آپ لوگوں نے جانا ہے تو پوچھ کر یا بتا کر جائیں، ان والدین کی ان پابندیوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور کیا اولاد کو ان پابندیوں پر عمل کرنا ضروری ہے؟
اولاد اولاد ہوتی ہے اور ماں باپ کی وہ ذرا پابند ہوتی ہے۔ اب یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کی نفسیات کو پرکھ کر ان کے ساتھ مطلب ہے کہ معاملات کریں، اب زیادہ کھینچم کھانچ کریں گے تو پھر سے وہ الگ تو رہنے چلا ہی گیا ہے، انہیں وہ زیادہ ہی کچھ دل سے بھی الگ تھلگ ہو جائے، تو اس سے احکامات ان پر صادر نہ کیے جائیں۔ سعادت مند اولاد تو ماں باپ کی باتیں پوری کر دیتی ہے، لیکن اب یہ کہ دور بڑا نازک ہے، شیطان کے وسوسے اور کوئی سی صورت ہوتی ہے کہ پھر لڑائی جھگڑے، اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ ایسی کوئی صورتحال اختیار نہ فرمائیں کہ جس سے اولاد جو ہے وہ باغی ہو جائے، تو دونوں طرف سے مطلب خیال رکھنا ہے۔ البتہ سعادت مندی اسی میں کہ ماں باپ کا کہا مانے، ماں باپ کی دل جوئی کرتا رہے، تو بتانے میں کیا حرج ہے کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، اگر ماں باپ سمجھدار ہیں، بعض وقت ماں باپ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، حکمتیں جانتے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ مجھے جانا ہے، اور وہ شرعن بھی درست بتا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ یہ ادھر جانا آپ کا مناسب نہیں ہے، نقصان دہ، یہ ایک امکان بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات اہل علم ہوتے ہیں ماں باپ، اگر ان کی تعداد تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں، تو اس لیے وہ جیسا حکم ماں باپ کا، تو اگر وہ اپنے دنیا آخرت کی بہتری کی بات ماں باپ کر رہے ہیں تو مان لی جائے، اور اگر دیکھتے ہیں کہ ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مانے گا نہیں، تو پھر ان کو آزمائش میں نہ ڈالے اولاد کو۔ ایک بزرگ کا پڑھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی حکم نہیں کرتے تھے، مشورتاً بات کرتے تھے کہ میری اولاد ایسا نہ ہو کہ میری بات کو ٹھکرا کر نافرمانی کے وبال میں پڑے، تو ماں باپ کو خواہ ایسے احکام صادر نہیں کرنی چاہیے کہ اولاد جو ہے نافرمانی کی مصیبت میں پڑے اور دنیا آخرت کا بیچارے کو نقصان ہو جائے، یہ بھی ایک اولاد کی ہمدردی ہے، اور جب اولاد کو بتاؤ گا نا کہ یہ مجھے اس وجہ سے مجھے میری آخرت خراب نہ ہو اس لیے مجھے یہ مشورتاً بات کرتے ہیں، مجھے حکم نہیں کرتے، اب تو اولاد کو ماں باپ کے قدموں سے جدا ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ایسے ماں باپ ہیں کہ میری دنیا اور آخرت کی اتنی بہتری چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں۔ اب میں بھی خالی یہ بات نہیں کرتا ہوں، یہ تھیوریاں اور یہ فارمولے سب کتابوں میں رہ گئے، جن کے پاس تھے وہ لے کر مزاروں میں چلے گئے، اب تو جو نفسا نفسی کا دور ہے وہ آپ بھی دیکھتے ہیں، میں دیکھ دیکھ کے بڈھا ہو گیا. بہت بری حالت ہے معاشرے کی, بہت بری حالت ہے. تیری سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیا کہنا اور کیا کر رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر علیہ سنت, بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ کسی بڑی شخصیت سے, مالدار آدمی یا پروٹوکول والی شخصیت سے ملنے کا ان کو موقع ملتا ہے تو ان سے کوئی بات کرنا بھی چاہیں تو درست طریقے سے بات نہیں کر پاتے, مرعوب ہو جاتے ہیں, خوف کی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں کہ میں ٹھیک طریقے سے بات نہیں کر پاؤں گا, یا میں کچھ غلط بول لوں گا, یا سامنے والا بندہ میرے بارے میں کیا سوچے گا. برائے کرم اس کا حل ارشاد فرما دیں اور یہ بتائیں کیا اس صورت حال میں خاموش رہنا چاہیے. جواب ارشاد فرما دیں.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ایک واقعہ یاد آیا کہ کوئی شخص حاضر ہوا تو وہ کانپنے لگا روب سے, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھایا کرتی تھی. تو یہ مطلب ایک شاید جنرل بات کرنے لگا ہوں کہ ایک نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ بہت بڑے آدمی سے یا مالدار آدمی سے یا جو پہرے میں ہو, جیسے بتایا پروٹوکول اس کے ساتھ ہو یا نام بہت بڑا ہو اس سے, تو وہ خواہ مخواہ اس کا روب پڑ جاتا ہے, چاہے وہ روب ڈالنے والی شخصیت نہ ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو روب ڈالنے والی شخصیت تو تھے ہی نہیں نا, اپنے نفس کے لیے کسی کو مطلب اس طرح انداز اختیار کریں گے سامنے والے مجھ سے ڈرے, نعوذ باللہ, یہ تھا ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ اپنے اپنا حساب ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. مجھے بہت پرانی بات یاد آ گئی کہ کوئی مطلب ریٹائر ڈی ایس پی, بہت دعوت اسلامی کا دور تھا, وہ دعوت اسلامی تھی لیکن یعنی کہ کوئی 30-35 سال پرانی بات ہوگی شاید, تو کسی نے کہا کہ وہ ریٹائر ڈی ایس پی صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کو مطلب میں نے دعوت دی کھانے کی, سمجھے بھلے ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں گے. اب وہ آئے, ابھی ڈی ایس پی اور اس طرح کے لوگ یہ لمبے تڑنگے ہوتے ہیں, یہ ان کی کوالٹی ہوتی ہے, مطلب کہ نہیں یہ ٹھگنے کو نہیں بنائیں گے. یہ قانون جو ہوتے ہیں انتظامیہ کے کہ بھائی اتنا قد کاٹ ہو, اتنی کمر ہو تو بھائی وہ ایس آئی بنے گا, تو ایس آئی بنے گا, تو فلاں بنے گا, تو انسپیکٹر بنے گا. یہ قد کاٹ کا ان کے یہاں قانون ہوتا ہے, یہ رکھتے ہیں قد کاٹ والے. تو یہ قد کاٹ والا ہوتا ہے اس کا روب رہتا ہے, یہ الفرو خامہ خواہ مرد معقول, ایک محاورہ ہے فارسی کا, یہ جو قد کاٹ والا ہوتا ہے تو اس کا روب پڑتا ہے. تو یہ پولیس کے افسر آپ دیکھیں گے, فوج کے افسر تو یہ بالکل یہ سکی لکڑی اور اتنے سے نہیں ہوتے, یہ ایسے قد والے ہوتے ہیں کہ ہتھیار والا بھی روب میں اگر ہتھیار گرا دے اپنا ڈر جائے اس سے. تو خیر, تو یہ مطلب تھا اس کا قد بڑا تھا, اب یہ آیا, اب مجھ سے صحیح بات ہے وہ آیا تھا عقیدت لے کر, کوئی روحانیت کا طلبگار تھا وہ, اور مجھ پر اس کا ایسا روب پڑا کہ مجھ سے بات نہ کی جو سب میں کانپوں اندر اندر سے, جوں تو کر کے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے اس سے بات کی, سمجھے. اور اب وہ میں آپ شروع کی بات کر رہا ہوں, یہ سمجھانا یہ تھا کہ شروع میں ایسا ہو سکتا ہے, پھر آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے ملنے کا پڑتا رہنا واسطہ تو پھر یہ روب اڑ جاتا ہے. اب ایسا لگتا کہ شاید اس طرح کے لوگ مجھ سے روب میں آ کر ڈر جائیں گے, اس سے بات کیسے کریں گے. لیکن میں چٹکلا بتا رہا ہوں کہ اب وہ کیفیت نہ رہی, کہ اب وزیر اعظم بھی ہو تو گھبراہٹ ہونی نہیں ہے, صدر بھی ہو, نہ کبھی صدر یا وزیر اعظم سے میں نے ملاقات کی نہیں ہے, اب اپنی لائن نہیں, فیلڈ نہیں ہے. میں جنرل بات کر کے اگر آپ بھی جائیں سامنے تو شاید اب ان کا روب مجھ پر نہ پڑے. پہلے مطلب ایسا تھا, وہ جو میں نے آپ کو ایک چٹکلا بتایا کہ میں گھبرا گیا تھا, حالانکہ وہ ریٹائر تھا بےچارا, عقیدت میں آیا تھا اور میں گھبرا گیا کہ یار یہ ڈی ایس پی نام سنا تھا کہ یہ کوئی عہدہ ہوتا ہے پولیس کا, بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, اب پتا چلا کہ ڈی ایس پی سے بڑے بھی ہوتے ہوتے ہیں, سمجھے. تو خیر, تو اسی طرح جو سوال کیا نا کہ گھبراہٹ ہوتی ہے اور بات نہیں ہو پاتی, تو یہ بس وہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے, نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ ریلیز ہو جاتا ہے, جو مجھ پر ہوا کہ ریلیز ہو گیا. تو ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ آدمی خاموش رہے, بولے گا تو پھر اس پر اپنا جو ہے نا وہ پول کھل جائے گی کہ یہ مجھ سے وہ دب رہا ہے, ڈر رہا ہے, خوف زدہ ہے. تو اگر وہ آدمی صحیح نہیں ہو رہا تو مزید وہ ڈرائے گا, وہ خوف زدہ کرے گا. تو اب افسر یا کوئی بڑی شخصیات جو ہوتی ہیں سب, کوئی ضروری تھوڑی کہ نیک آدمی ہوں, خوف خدا والے ہوں کہ جو مطلب اس طرح ڈرے اس کو تسلیاں دے. گھبراؤ نہیں, میں تو خود گناہگار ہوں اور یہ میں خود ڈرا ہوا ہوں کہ میرا کیا ہوگا, تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو بھائی, تو ایسا تو کہنے سے رہو. میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. تو ایسے لوگوں کے پاس پھر حتی الامکان بچے نہ جائے. ایک بار میں کسی مذہبی شخصیت کے پاس گیا تھا, جب قافلے لے کر ہم لوگ جاتے ہوتے ہیں نا سندھ پنجاب کے پی کے وغیرہ, تو کوئی بزرگ تھے, پیر صاحب تھے کوئی, تو یہ بھی پرانی بات ہے. اب وہ پیر صاحب ظاہر وہ بیچارے میرے لیے تو بے ضرر تھے, میں تو حاضر ہوا تھا, نہ انہوں نے کوئی مجھے نقصان پہنچنا تھا نہ مجھے ڈانٹنا تھا. تو لوگوں نے بولا کہ ان سے ملو اور فائدہ اور دعوت اسلامی وغیرہ, تو میں یوں چلا گیا ہوں گا. اب ان کے پاس گارڈ تھا کیا, ان کو خطرہ رہتا ہوگا, خطرہ تب میں میرے ساتھ بھی, اب تو یہ پروٹوکول تو یا جو بھی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ گارڈ تھا. اب وہ گارڈ ایک ہی تھا, بندوق تھی اس کے پاس. اب وہ میں پیر صاحب کے ساتھ چلوں, وہ پیچھے پیچھے میرے چلے کیا. میں گھبرا کے کنکیوں سے دیکھتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہے, میرے پیچھے پیچھے گائے کو آ رہا ہے. اس وقت بھی میرے اوپر تھوڑا روب خوف تاری تھا. تو وہی شروع کی باتیں ہیں, واقعی اب تو سمجھ پڑ گئی ہے. حالانکہ میرے سمجھ پڑتی تھی کہ مجھے فائر نہیں کرے گا, ان کی حفاظت کے لیے کہ میں کہیں نقصان تو نہ پہنچا دوں. ایسے واقعات تو ہوئے ہیں کہ اپنے بن کر بھی آ کر مطلب نقصان پہنچا دیتے. تو خیر, تو آہستہ 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 جو بھی ہے حالات آپ کے سامنے تبدیلیاں ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
کیا یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کا کوئی بھی ایسا منصب ہوتا ہے, اسپیشلی جب مذہبی شخص ہو, دینی ہو, نیک ہو, اور اس کے پاس اس کے منصب یا عہدے کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اس کی وجاہت بعض اوقات ہوتی ہے, اگر ایک شخص خوفزدہ ہے تو سامنے والا ایسی عاجزی انکساری اور ملنساری کا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس سے کچھ ہی دیر کے بعد اس کا وہ جو کیفیت ہوتی ہے, وہ خوف اور ڈر ہوتا ہے, وہ باقاعدہ ایک انسیت پہ بدل جاتا ہے اور وہ اپنی کوئی بات کر پاتا ہے, اسے قریب آ پاتا ہے. کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
پوسیبلٹی تو ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور یہ سب آنا چاہیے نا یار, شخصیت کو بھی تو آنا چاہیے نا, شخصیت کو بھی تربیت کی حاجت تو رہتی ہے نا. اور شخصیت ہوتی ہے اپنے روب میں, اس کو رکھنا ہی روب ہوتا ہے. جیسے پولیس افسر ہوگا, فوج کا افسر ہوگا, یا کوئی اس طرح کے دیگر دفاتر آفیسز جو ہوتے ہیں, ان میں جو اوپر لیول کے افسر ہوتے ہیں وہ روب ہی رکھتے ہیں, بلکہ پولیس والے بھی روب رکھتے ہیں. آپ مدینے گئے تھے, کبھی مسکراتا دیکھا پولیس والے کو؟ جب وردی میں ہوتے ہیں نا تو نہیں مسکراتے, وردی میں نہیں ہوتے نا ہے 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 کر کے آپ سے سب کچھ کریں گے. تو ان کی شاید تربیت یہ ہوتی ہے کہ مسکراؤ گے نا تو تمہارا روب ختم ہو جائے گا. اس طرح گارڈ جو ہے نا, جو واقعی جو نپے تولے منجے ہوئے گارڈ ہوتے ہیں جو شخصیات کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, یہ مسکرائیں گے نہیں, آپ ہنسیں گے نہیں, آپ سے ہے 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 کر کے وہ یوں ملن ساری اور مظاہرہ نہیں کریں گے. تو ان کی یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی تربیت ہوتی ہوگی کہ تو ہے ہے کرو گے تو یہ تمہاری گن چھین کر تم کو تم پر تان لیں گے. تو بولنا کچھ بھی نہیں ہے تو روب رہتا ہے سمجھے.
تو کہیں حاجت اس کی ہے نا کہ وہ سیریس رہے یا روب رہے, لیکن جسے
حاجت ہے گن مین جو ہے یہ, یا گارڈ ہے یا فوجی ہے یا پولیس والا ہے, اس کو عوام کے ساتھ فری ہونا ہی نہیں چاہیے.
اس کا مقصد حفاظت کرنا,
مقصد ہے اس کا مقصد تو خطرے میں پڑ جائے گا.
اسی طرح ہم جب وقت رو گیٹ سے نکلتے ہیں, سامنے والے چیک کر رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات جانتا ہے تب بھی وہ سیریسلی چیک کرے گا, وہ پھر وہ واپسی جاتے جاتے کان میں کچھ کہتا ہوا چل ہم نکل جائیں گے, لیکن جب جائیں گے تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اپنے کو لگے گا جانتا نہیں ہے. تو یہ ان کی تربیت, تو شاید وہاں ان کی حاجت بھی ہے اس چیز کی.
پر ان کا روب ہوتا ہے ان کا ہم پر روب ہوتا ہے، مگر یہ اپنے کراچی میں، یار صاحب میرا تجربہ ہے کہ ان پر اپنا روب ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے مجھے کہ اکثریت موبائل فون ہو ٹیون بجتی ہو تو مجھے جانے دیتے، چلے نوٹ کیا ہے میں نے،
آئیے
یا وہ دعا کا بولتے ہیں یا کبھی کان میں بولتے ہیں میں اتاری ہوں.
تو یہاں ایک عقیدہ تو محبت کا معاملہ جاتا ہے، لیکن یہ ریئر کیس ہے،
یہ نہیں، یہ غلط ہے
حضور،
یہ غلط ہے، ان کے پیچھے سی سی ٹی وی کام کر رہے ہوتے ہوں گے، یعنی کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے، نہیں ہاتھ وات پھراتے ہیں بعض اوقات، ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کچھ پتا ہے کہ اس میں جیب میں کیا ہے اس کے، لیکن وہ ایسا ان کو حسن ظن ہوتا ہے کہ یہ بندہ بے ضرر ہے، نقصان نہیں کرے گا، تو یوں بھی ہوتا ہے سمجھے، یا بعض اوقات پیچھے ان کا کوئی بڑا افسر یا ان سے بڑے لیول کے لوگ بھی، آپ کو تو تجربہ ہوگا، اپنے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہوں گے، یا کبھی وہ اشارہ کرتا ہے کہ دیکھیں، یہ ہونا نہیں چاہیے، نہ ان کو اشارے کرنے چاہیے، نہ ان کو کوئی ڈھیل دکھانی چاہیے، چیکنگ پوری ہو. اب سختیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن یہ کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی نہیں بھی ہوتا، ہر بار ایسا نہیں ہوتا، چیک کرتے بھی ہیں، ہاتھ پھراتے ہیں مطلب، لیکن یہ کہ وہ اس طرح چیکنگ جس طرح ہارڈ چیکنگ ہونی چاہیے ایسی کم ہوتی ہے، یا اور حاجی عمران کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا، کم ہوتی
جی بالکل اسی
طرح ہے. سوشل میڈیا اور یہ بھلے اتاری نہ بھی ہوں، سوشل میڈیا پر دیکھ کر کے یعنی فل مذہبی لوگ ہیں یہ، کبھی ان لوگوں نے مطلب ہمارے ملک میں مسائل نہیں کھڑے کیے گورنمنٹ کے لیے، یہ سب جانتے ہیں ہم کو، مسجد برو تحریک ہے ان کی، تو یہ چل رہی ہے، تو سارے مسلمان کو کیا اس سے اختلاف ہو سکتا ہے مسجد برو تحریک سے.
یہاں پر میں یہی آپ کی طرف سے میں مدنی پھول چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسی دین کی خدمت کرنے والی، سنتوں کی خدمت کرنے والی کوئی ایسی شخصیت ہے اور اس کے پاس اگر کوئی آتا ہے اور اس کو کوئی سامنے کی والے کی ہیبت یا وجات یا کوئی خوف ہو، تو وہ اپنی ملن ساری اور اپنی مسکراہٹ اور اپنے تبسم اور اپنے عاجزی کے ذریعے اس کے اس خوف کو دور کر کے اس کے اندر اپنائیت پیدا کرائے تاکہ اس تک دین کی دعوت پہنچے اور انفرادی کوشش کا فائدے اور حاصل ہو سکیں.
اس میں ایسا ہے کہ یہ موقع موقع سے ہوتا ہے، بعض اوقات یہ نہیں کہ وہ تھر تھر کانپ رہے ہوں کہ ابھی جوڑ اس کے الگ ہو جائیں گے،
نہیں ایسا نہیں،
بعض اوقات آپ کو دیکھ کر یہ ہوتا ہوگا کہ رونا شروع کر دیتے ہیں، تو اس میں آپ پر بھی اثر پڑتا ہوگا، اس کو میں کیا سمجھاؤں یار، یہ رونے بیٹھ گیا ہے، حالانکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا، رونا شروع کر دے گا،
رونا الگ ہے وہ آپ،
تو یہ بتر اس کا روب آپ پر بھی تو پڑے گا نا کہ کائی کو روتا ہے یار، تو اب اس کو کیا بولے یار، اس کو مت رو بھائی، مجھے دیکھ کر مسکرایا کر. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا تھا، لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہوگا اور دل سکون و قرار پائے گا. مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل اور بدن لرز جاتا ہے، لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ بھی خوف دور کرنے کا. لیکن بعض اوقات سامنے شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ اس کا خوف یا اس کا روب یا اس کی وجہ سے جو رقت تاری ہوتی ہے، بندہ اسے نکلنا نہیں چاہتا کہ کچھ دیر یہ لذت یاب ہوتا رہے اس سے، یہ ایک الگ پھر وہ چیپٹر شروع ہو گیا. تو جیسا موقع جیسا محل، اب سرکار کی بارگاہ میں ہم جائیں سبز سبز گنبد کے سائے میں حاضری ہو اور رونا آ جائے اور رقت تاری ہو جائے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ کیفیت جاتی رہے، بلکہ ہم پسند کریں گے کہ یہ کیفیت اور بھی رہے اور رہے بلکہ بڑھ جائے. تو جیسا موقع، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے علیہ السلام کے بارے میں سوال ہے کہ ابھی آپ نے باروب شخصیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی ایک باروب شخصیت کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا اور وہ اس کا سیکرٹری ہے، اس کا خادم ہے یا اس کا اسسٹنٹ ہے، تو وہ جو باقی لوگ اس سے ملنے آتے ہیں اس شخصیت سے، تو وہ ان کا سیکرٹری یا ان کا جو اسسٹنٹ ہے وہ باقی لوگوں سے صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا، غصے میں آ جاتا ہے، بعض اوقات چہرے کا غصہ ہوتا ہے، سیریسنس ہوتی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سے منسوب ہونے والے بھی بعض اوقات تکبر میں آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جزاک اللہ خیرہ.
ویاکم. اب بعض اوقات ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے, تو ظاہر ہے کہ یہ جو اگر کسی باروب شخصیت کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ شریعت کی لگام اس کی نکال دی گئی, اب جو چاہے کرے وہ تو نہیں ہے, اس کو بھی مطلب شریعت کے دائرے میں ہی رہنا ہے, بلکہ اس کو تو ڈرنا بھی کیسا نہ میرا یہ منصب چھن جائے. یہ ہر جگہ نہیں ہوتا, ہر جگہ نہیں ہوتا ایسا. جیسے کہ نپے تلے ادارے ہوتے ہیں نا, ان کے جو اسسٹنٹ یا جو وزرا کے, اور یہ اس طرح کی اوچھی حرکتیں نہیں کرتے ہوتے, یہ کرتے ہیں مطلب جو مشائخ کے ساتھ ہوتے ہیں یا علماء کے ساتھ ہوتے ہیں بعض اوقات, یا سیٹھ ایسا ہوتا ہے جس کا روب داب کچھ بھی نہیں ہوتا اور پیسے بہت آ جاتے ہیں, بعض اوقات ہوتا ہے ایسا. تو یہ ان کی توجہ نہیں ہوتی ہے, تربیت نہیں ہوتی, تو ان کے جو ماتحت جو ان کے یا اسسٹنٹ یا جو بھی کہہ لیجئے, تو وہ اس طرح کی حرکتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ان کو ہونا نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ آخرت میں پکڑ تو اس کی بھی اور اس کے بوس کی بھی ہے, جو اس کا جو بھی سیٹ ہے یا جو بھی شخصیت ہے سب کی پکڑ ہے, تو سب کو اللہ پاک سے ڈر کر رہنا چاہیے, بلکہ اس طرح کے لوگوں کو تو زیادہ عاجزی کرنی چاہیے. لیکن بعض اوقات اس طرح کے لوگوں کو روب ضرورتاً رکھنے کی بھی صورت بنتی ہے, کہ اگر روب نہیں رکھتے نا تو پھر یہ کہ کام ذرا خراب ہو جاتا ہے, لوگ مطلب یہ کہ وہ ترکیب لوگوں کے آؤٹ ہوتی رہتی ہے, پریشانی بڑھ جاتی ہے. تو یوں مطلب جیسے گارڈ کی, اور میں نے مثال دی, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. محمد عبداللہ سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں امیر السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم نعتوں میں لفظ باغ ارم سنتے ہیں, اس سے کیا مراد ہے؟
جنت کا باغ. سر لفظ جنت کے معنی بھی باغ ہے, لیکن یہ کہ وہ جنت ایک کامن ناؤن بھی ہے نا جنت, اور یہ مخصوص ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ضرور ہمیں نصیب ہوگی ان کی شفاعت کے طفیل. تو وہ جنت وہ کیسی ہے وہ انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. تو اسی ارم بھی ایک نام ہے اس کا نا, ارم ہے نا, تو باغ ارم باغ جنت بھی بولتے ہیں, حالانکہ جنت کا معنی باغ ہے ویسے لفظی معنی. باغ جنت میں نرالی چمن آرائی ہے, کیا مدینے پہ فدا ہو کے بہار آئی ہے, مولانا حسن زاغن کا شعر ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. احمد ظہور سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ جس انسان پر فرائض کی ادائیگی باقی ہو تو اس کی نفلی عبادت قبول نہیں ہوتی, تو اب جس پر کچھ نمازیں قضا ہیں تو کیا وہ نوافل پڑھنا چھوڑ دے؟
نماز جس پر فرض ہے قضا وہ تو بالکل اس کو پڑھنا ہی چاہیے جلدی جلدی, زندگی کا کیا بھروسہ, اور واجب بھی ہے کہ وہ جلدی جلدی پڑھے. البتہ جو نوافل منصوص ہوتے ہیں, جو جیسے حدیثوں میں جن نوافل کا تذکرہ آیا, تہجد کا تو خود قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے, تو ایسی نمازیں جو ہیں وہ ان کے اوقات جن کے فکس ہیں, تہجد کا ایک وقت فکس ہے, دن کو نہیں پڑھی جائے گی, آج کی تہجد رہ گئی تو کل نہیں پڑھی جا سکتی, وہ آج ہی پڑھنی ہوگی. تو اس طرح مطلب یہ نمازیں بھی بہتر ہے کہ پڑھ لے ان اوقات میں, اور قضا بھی پڑھتا رہے. اسی طرح فرض نمازوں میں نفلیں ہوتی ہیں, ظہر میں دو نفل ہوتے ہیں, آخر میں عشاء میں دو سنت کے بعد دو نفل, وتر کے بعد دو نفل, تو یہ سب پڑھتا رہے, اشراق چاشت اوابین بھی پڑھتا رہے اور قضا بھی کرتا رہے. یہ نفلیں اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مقبول نہیں ہے. باقی اور نوافل جو اس کے علاوہ وہ مقبول ان مانوں کر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ قیامت کے دن حکم فرمائے گا کہ میرے بندے کے نفل دیکھو, تو وہ نفل اس کی پیش کیے جائیں گے, اور اللہ چاہے گا تو اپنے کرم سے اس کے فرض کے بدلے میں نفل کو قبول فرما لے گا, یہ اس کی رحمت پر ہے. تام بہتر وہی ہے کہ ان نفلوں کی جگہ یہ قضا ہی پڑے. اسی طرح وہ زکوٰۃ جس پر فرض ہے وہ نفل صدقات کے بدلے خیرات کرتے ہیں, جو زکوٰۃ کا فرض اگر اس کے اوپر ہے پہلے کا چڑھا ہوا یہ اسی کو ادا کرے. اسی طرح رمضان شریف کے روزے جس پر قضا ہے تو وہ عام نفل روزوں کے بجائے یہ اپنے فرض روزے اتارے قضا کے, ہاں جو نفل روزے ایسے ہیں کہ جن کا وہی منسوس, یعنی جو حدیث میں جیسے فلاں دن کا روزہ تو اس کی خاص فضیلت ہے, تو پھر وہ روزہ نفل بے شک رکھے ہو اور وہ قضا بھی روزے رکھتے رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علی محمد. میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ عالم نہ ہو کیا وہ تفسیر یا کتابوں سے خود مسائل نکال سکتا ہے؟ اس کو اس کی اجازت ہے مسائل نکالنے کی؟
مسائل تو ہر عالم بھی نہیں نکال سکتا, تو اس کی تو کیٹیگری ہوتی ہے جو مسائل نکالے, سمجھے اس کی. تو البتہ یہ کہ جس کا مطالعہ وسیع ہے اور علم کافی ہے تو وہ مسئلہ وہیں سے لکھا ہوا. اب تفسیر کا مسئلہ تو اس میں تو مطلب کلام ہو سکتا ہے, وہ جیسے کہ بہار شریعت ہے اس سے مسئلہ اٹھا کر جس کو بھلے عالم نہیں ہے, عام آدمی اردو اچھی جانتا ہے سمجھ پڑتی ہے, تو اس کا مسئلہ حفظ کر کے یاد کر کے وہ آگے اگر بیان کر دیتا ہے تو صحیح ہے, اور یا پڑھ کے سنا دے تو بھی زیادہ مناسب ہے کہ غلطی کا امکان اور کم ہو جائے گا. لیکن اردو اچھی جانتا ہو, اردو پڑھ سکتا ہو, بعض اوقات یوں سمجھتے ہیں کہ ہم کو آتا سب کچھ ہے, اردو بھی بہت اچھی ہے لیکن وہ صحیح پڑھ نہیں پا رہے ہوتے, تو وہ کہ کچھ کا کچھ پڑھیں گے مسئلہ کچھ کا کچھ جائے گا, تو یہ اس کی صورتیں ہیں. مطلب
اصل میں وہ سوال کی نوعیت کے اوپر ہوتا ہے کہ کس طرح کا سوال آیا ہے تو پھر اس کے مطابق ہی جواب دیا جاتا ہے. لیکن بہرحال بات اصل وہی ہے جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ ہر عالم کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی. بعض لوگ فقط جو ہے وہ کچھ کتابیں پڑھنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو مسائل بتانے کے قابل ہو چکے ہیں, تو ہر طرح کا مسئلہ بھی بیان کرنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ ہر مفتی بھی ہر وقت ہر مسئلے کو بیان نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اس میں احتیاط ہی برتتے ہیں. تو اگر یہ شوق نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے, جب تک کہ باقاعدہ معتمد اور تجربہ کار مفتیان کرام کی زیر تربیت اچھی طریقے سے پریکٹس نہ کر لی ہو, مشق نہ کر لی ہو, اور ان کی طرف سے جب تک مقرر نہ کر دیے گئے ہوں تو اس وقت تک یہ شوق نہ ہی ہو تو اچھا ہے.
اچھا نہیں, ضروری ہے
جی.
شوق نہ رکھے, سوشل میڈیا پر ایک سے ایک مفت کے مفتی بیٹھے ہوئے, وہ جو حشر کر رہے ہیں دین کے معاملے میں, توبہ استغفر اللہ, ان کو اپنی دعائیں مغفرت کرنی چاہیے. اور جتنے غلط مسئلے آج تک بیان کیے سب کا ان پر ازالہ ضروری ہے, جو غلط بیان کیا ہے اعلان کرے اس کا کہ ہمارے سے یہ ہوا ہے غلط. یہ مطلب اپنا کام ہی نہیں ہے, مطلب علماء مفتیان کرام ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, تو یہ ہر ایک کا کام. مبلغین کو ہم مسائل بیان کرنے کی اجازت تھوڑی دیتے ہیں, آپ فضائل بیان کریں جو ہم نے کتابوں میں جو لکھے ان کو پڑھ کے سنا دیں. باقی یہ کہ ہر ایک اگر بولے کہ ہما خان آفتاب است کہ میں سورج ہوں ہٹ جاؤ تو اندھیرا بڑھ جائے گا آپ کی روشنی سے, جو آپ کی خود ساختہ روشنی ہے اس سے, آپ سورج نہیں ہیں, سورج ایک ہی ہے. تو لکل فنن رجال, ہر فن کے مرد ہوتے ہیں, تو جس کا کام ہوتا ہے اسی کو ساجے. مجھے آپ ڈاکٹر صاحب کو بولیں کہ یہ میری مطلب اسکوٹر جو یہ کھچ 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 کرتی ہے, ذرا اس کو سیٹ کر دیں, ڈاکٹر صاحب بولیں گے ذرا دل کھچ کھچ کرتا ہے, میں حاضر ہوں. یہ اسکوٹر کا کھچ کھچ میں نہیں بند کر سکتا, یہ آپ ادھر جاؤ, اور جو میلے کپڑے پہن کر بیٹھا ہوا ہے نا سامنے, اس کے بعد یہ کھچ کھچ تمہاری بند کر دے گا اسکوٹر کی. تو یہ ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
আমার নাম মোহাম্মদ জামিল হুসাইন আতারি, বাংলাদেশের শহর ঢাকা থেকে আরজ করছি। প্রিয় আমিরে আহলে সুন্নত, আপনার দরবারে একটি প্রশ্ন আরজ করছি। যখন কোনো মুসলমান ব্যক্তি ইন্তিকাল করে তো তার রেখে যাওয়া সম্পদ ওয়ারেসাদের আন্ডারে চলে আসে, যে তার ব্যবহৃত সম্পদ যেমন চশমা, এই চশমা ওই মৃত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ব্যবহারের সক্ষমতা রাখে না, তো ওই মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ মিরাজের সম্পদ যখন বন্টন হবে এই সম্পদ কার পক্ষে যাবে?
আল্লাহ আল্লাহ, মুঝে মুফতি আব্দুল হালিম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কি বাত ইয়াদ আ রহি হে কি আমারে ওয়ালিদ মোহতরম কা জব ইন্তেকাল হুয়া তো মেনে ইয়ে কহ দিয়া কি মে ওয়ালিদ সাহেব কি জো ভি চিজ হে চাহে ও সুই ধাগা হো সব অলগ কর দো, اب اس کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, اب یہ ترکے میں تقسیم ہوگا سب. اس میں مجھے بھی بڑا سیکھنے کو ملا کہ اپنے اپنے خود اجتہاد کر لیں, اب یہ چشمہ تو کسی کے کام نہیں آئے گا, یہ گھڑی اب کون پہنے گا, ساری مطلب میری تو بہنیں ہیں وہ تو گھڑی پہن, مردانہ گھڑی تھوڑی پہنے گی, چلو میں چڑھا دوں. تو یہ نہیں ہوگا, چشمہ بھلے وہ سب بک جاتا ہے, دھول بھی بکتی ہے. تو جو بھی ورثے میں میت نے چھوڑا اس کے ملک میں, تو خالی اپنے اجتہاد سے, اجتہاد میں ویسے ہی کہتا ہوں تفنن میں اجتہاد اور چیز ہے. تو خیر یعنی کہ اپنا غور کر لے آدمی, سوچ لے, فیصلہ کر لے اپنے دل سے, یہ اس کے کام کا نہیں ہے, یہ اس کے کام کا نہیں ہے, یہ جوتے بھی کہاں کوئی پہنے گا, یہ تو مردانہ جوتے ہیں, میری ماں تھوڑی پہنے گی تو میں پہن لوں, نہیں. ہر چیز بک جاتی ہے, جو بھی اس کا ورثہ اور ترکہ تقسیم ہوگا, اپنا قبضہ نہ کرے کوئی اپنی مرضی سے. ضرورت پڑے تو علماء سے رہنمائی لے لے. علماء وہ جو, جیسے میں نے کہا کہ جو فتویٰ لکھتے ہوں, جن کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے, وہ عام طور پہ وہ اسٹیج کے زوردار مقرر بھی ہوتے ہیں. عموماً میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ان کا اب اگر فیلڈ ثابت ہو, اب شاید یہ کم پڑ گیا ہو, کیونکہ وہ ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سارے سال میں 3 جلسے اٹینڈ کرتے تھے فقط, ایک اپنی مدرسے کی دستار بندی, ایک اپنے پیر و مرشد کا عرس, ایک جشن ولادت, 3. باقی اب جو روز روز جلسے کرے, رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے لوٹے, دن کو آرام کرے, تو وہ فتوے سارے مسئلے فقہ جو پڑھی تھی وہ بہت مشکل ہے کہ یہ سب یاد رہے. اعلیٰ حضرت کا تو حافظہ بہت زبردست تھا, یہ اگر روز 10 جلسے کرتے نا تب بھی یہ فتویٰ اچھا دے لیتے اعلیٰ حضرت, تو میرا حسن ظن ہے. لیکن اعلیٰ حضرت جیسے کتنے, تو اس لیے میں جنرل بات کر رہا ہوں. تو یہ کہ ان علماء سے پوچھے گے جو, یعنی کہ مثلاً دارالافتاء اہل سنت سمجھے کہ یہ ان کا فیلڈ ہے, یہ رات دن یہ کرتے رہتے ہیں یہ کام, تو ایسوں سے یہ آپ پوچھیں گے بھی تو ان کے لیے یہ مسئلہ نیا نہیں ہوگا, کئی پہلے بھی پوچھ چکے ہوں گے, تو یہ آپ کو پٹافٹ رہنمائی فرما دیں گے. علماء کے بغیر قدم اٹھانا رسکی ہے, آدمی ٹھوکر کھا جاتا ہے. یہ ترکے کا معاملہ بہت نازک ہے. اب آج کل تو لوگوں نے اپنے طور پہ مسئلے بنا لیے نا, کہ بہنوں کو نہیں دیتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ یہ کماتا زیادہ ہے اس کو زیادہ ملے گا, یہ تو کماتا نہیں تھا, یہ تو ساتھ بھی نہیں دیتا تھا, والد صاحب کو تنگ کرتا تھا, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اس کو تو والد صاحب نے آگ کر دیا تھا, اس کو تو پانی بھی نہیں پلائیں گے ہم. نہیں نہیں, پانی کا مٹکا بھی دینا پڑے گا اس کو, کولر بھی اس کا جو ترکے بنے گا. آگ کر دیتے ہیں لوگ اپنی اولاد کو, یہ سوچتے نہیں کہ اپنے خاندان کو ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا, کبھی خواب میں بھی اپنی اولاد کو آگ نہیں کرنا. آپ نے آگ کر دیا اپنی اولاد کو, اس کو اپنا دشمن بنا لیا آپ نے, سیدھی بات ہے, وہ ڈیگریڈ ہو گیا نا, کہ لوگ اس کو چلنے نہیں دیں گے, جہاں جائے گا تھو تھو کریں گے, تیرے باپ نے تیرے کو آگ کر دیا ایسا. حالانکہ آگ بولتے ہیں نافرمان جو ہوتا ہے نا والدین کا, وہ ویسے ہی آگ ہے, آلریڈی آگ ہے, آگ کرنے سے نہیں ہوتا, وہ آگ ہو چکا. تو آگ کا مطلب یہ کہ اس کے ساتھ اب کاروبار نہیں کرو, یہ نہیں کرو, لین دین نہیں کرو, یہ آگ کا مطلب ہوتا بھی نہیں ہے, آپ کو اس کا اختیار بھی نہیں ہے. آپ یہ بعض اوقات تو ظلم میں پڑ جاتے ہیں, یہ آگ میں سے آپ اعلانات کر کے یا اخبارات میں دیکھ کر, ایسا نہ کیا کریں. ٹھیک ہے, بیٹا جمتا نہیں ہے, نافرمان ہے, تو اس سے اور کوئی صورت ہو جائے کہ الگ تھلگ ہو گئے, وہ اپنی جگہ پہ اخبار میں دیکھ کر یا میڈیا پہ دیکھ کر یا سوشل میڈیا پر دیکھ کر ایسا نہ کریں, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ جائیں گے اس کا, جس طرح آپ کے فرما بردار بیٹے کا جو کاروبار سنبھالتا تھا اس کا جتنا حصہ نہ اسی آنکھ والے بیٹے کا اتنا ہی حصہ, اگر کسی نے ایک پائی بھی اس میں سے کم کر دی آخرت میں پھنس جائے گا, گناہگار ہوگا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ترکہ ترکہ ہے بس, یہ اولاد چاہے وہ خدمت کرتی ہو نہ کرتی ہو, باغی ہو جو بھی ہو, اگر ہے اولاد اس کا نسب ثابت ہے باپ سے, تو اس کو ترکے کا حصہ تو ملے گا, اور اس میں یہ نہیں کہ اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا, جو شریعت نے طے کیا یہ ملے گا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ علماء ہمیں بتائیں گے, ہم اپنے طور پر یا بڑے بوڑھے جو فیصلے کر لیتے ہیں نا یہ غلط ہوتے ہیں کئی بار فیصلے, تو اس لیے علماء سے رجوع کریں, یہ ہمیں ہماری آخرت بچانے والی بات کریں گے. اب پھر ہم ہوشیاری نہ کریں یار, تو نوجوان ہے, اس کو کیا پتا, ہم نے سفید بال نزلے سے نہیں ہوئے, تجربات کی بھٹی میں ہمارے بال سفید ہوئے, لیکن علم دین کے لیے جوان ہو تو وہی بزرگ ہے سمجھے, وہی ہمارا سرپرست ہے, وہی ہمارا رہنما ہے سمجھے, تو اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے دین کے بارے میں, ٹھیک ہے نا, تو انشاءاللہ اس طرح کریں گے, میری باتیں غصہ نہیں کریں گے نا, تو میری باتیں آپ کو آخرت کے لیے نفع دیں گے. میں تو ویسے سفید بال والا ہوں نا, اور میں نے نہ تجربات کی بھٹی میں سفید کیے نہ نزلے سے ہوئے, قدرتی ہو گئے سفید عمر کے ساتھ ساتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ابو فیضان فرمان رضا کہہ رہے ہیں کہ نماز کی حالت میں چھینک کا جواب دے سکتے ہیں یا نہیں, اگر کسی نے دے دیا تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
نماز کی حالت میں کسی کے چھینکنے پر الحمدللہ اس کے منہ سے نکل گیا, جواب کے لیے نہیں ویسے نکل گیا, تو نماز نہیں ٹوٹے گی, اور جواب کی نیت سے کہا تو ٹوٹ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ یہ ارشاد فرما دیں کہ بعض اوقات ایسی احادیث پاک سنتے ہیں جن میں یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جس نے ایسا کیا وہ ہم میں سے نہیں, تو اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا شخص مسلمان نہیں؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیرا.
وہ ہم میں سے نہیں کا مطلب, حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری سیرت پر عمل پیرا نہیں, ہماری دیوی ہدایت پر گامزن نہیں, اور ہمارے اخلاق سے آراستہ نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی احادیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں, ہماری جماعت سے یا ہمارے طریقے والوں سے یا ہمارے پیاروں سے نہیں, یا ہم اس سے بیزار ہیں, وہ ہمارے مقبول لوگوں میں سے نہیں, یہ مطلب نہیں کہ وہ ہماری امت یا ہماری ملت سے نہیں, کیونکہ گناہ سے انسان کافر نہیں ہوتا. ہاں جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کرے وہ اسلام سے خارج ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام معاویہ ہے. پیارے مرشد سے سوال ہے, احرام کتنے سال کے بچے پر فرض ہے؟ رہنمائی فرما دے, جزاک اللہ خیر.
بچہ جو نابالغ ہوتا اس پر تو حج بھی فرض نہیں ہوتا, عمرہ بھی فرض, عمرہ تو خیر فرض ہے بھی نہیں, عمرہ تو صاحب استطاعت پر جو پیسے وغیرہ ہوں تو زندگی میں ایک بار سنت موقعہ ہوتا ہے, مگر بچوں پر یہ بھی نہیں ہے, نابالغ بچے پر. اب بچے کو حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے تو اب یہ کہ پھر حج کے شرائط اور عمرے کے شرائط میں سے احرام ضروری ہے, وہ پھر اس کی صورتیں کہ وہ بچہ نیت کی بھی قدرت نہیں رکھتا تو پھر اس کی طرف سے اس کا سرپرست جو ہے وہ نیت کرے احرام کی وغیرہ. یہ بچوں کا حج اس کے مسائل رفیق الحرمین میں سوال جواب کی صورت میں موجود ہے. احرام باندھے جب کہ اتنا سمجھدار ہو, اب بالکل یہ اب گڈو پپو کو اس میں لے کر جاتے ہیں اس کو کیا پتا احرام کیا ہوتا ہے, لیکن وہ لے جاتے ہیں تو جائز تو ہے, مطلب تو اس کی طرف سے نیت تو وہی کریں گے نا جس کو لے جاتے ہیں, سمجھدار ہے تو پھر اس کا احرام بھی باندھے گا, اس کو احرام کی پابندیاں بھی کرواتے رہیں تاکہ اس کی عادت پڑے اور نیت بھی وہ کرے بے شک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اس مت کو اس تصور سے وجد آ رہے ہیں,
اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو گیا
کرتا ہوں,
پیش ہے
مدینہ منورہ کا سفر اور ہم ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں انشاءاللہ مدینہ جانے کے لیے. مکہ مدینہ کی ہر چیز کا ادب کرنا ہے اور کسی بھی چیز کو وہاں کی خراب بھی بولنا ہے, ٹھیک ہے.
حضور یہ جو جہاز میں بچے کی جو تربیت ہوئی, میں چاہ رہا اس تربیت پر اگر آپ کچھ ہمیں مزید ارشاد فرمائیں کہ کیونکہ بچوں کو کافی لے کر سفر کا سلسلہ اب دنیا میں ہے اور وہاں ایک بڑی تعداد, پہلے بہت زیادہ نہیں تھا لیکن اب تو پورا ایک فیملی ٹرپ ہے, اور بچوں کو باقاعدہ, تو یہ جیسے جہاز میں آپ نے, پھر یہ خیر آپ نے کافی اور بھی باتیں بیان فرمائی تھیں, تو واقعہ بیان کیا تھا دہی والا, تو اب بچوں کو جب ساتھ لے کے جانا ہے اور لے کر ہی جانا ہے تو بچوں کی تربیت مزید کیا کیا کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اب تو ایسا ہی نہیں ہے کہ سال میں دو یا تین دفعہ کا سیزن ہے تو پورا سال ہی سیزن ہے, اور فیملی کی فیملی جا رہی ہیں اور آ بھی رہی ہیں, تو کیا فرماتے ہیں آپ؟
اللہ اللہ, بچوں کو بھی تربیت کی ضرورت ہے, بڑوں کو اس سے زیادہ تربیت کی ضرورت ہے. سچی بات یہ کہ سبھی کو تربیت کی ضرورت ہے حسب حال. تو بچہ تو اپنے ساتھ تھا, حسن رضا تھے نا, تو ان کو میں سمجھا رہا تھا. بچہ جلدی کچھ نہ کچھ مطلب گڑبڑ کر دیتا ہے, ایسی بات بول دیتا ہے عام طور پہ, بڑے پھر بھی تھوڑا سمجھدار ہوتے ہیں. لیکن وہ یہ کہ ماحول کی بات ہے, ماحول میں ہوں گے تو وہ سنبھل کے بولیں گے, ورنہ کم سنبھلیں گے. ماحول سے مراد کوئی علماء کی صحبت ہے یا مشائخ کی صحبت ہے تو پھر وہ فرق ہوتا ہے اس میں عام لوگوں کے مقابلے میں. تو بچوں کو بھی یہ مسجد نبوی شریف میں, مسجد الحرام میں, نہ سمجھ بچوں کو تو لے جانے کی میں ویسے فیور میں ہوں بھی نہیں. لے جاتے ہیں, مطلب سب ہی لے جاتے ہیں کم و بیش جس کو موقع ملتا ہے, کیونکہ وہ مسجدیں کریمین میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں, کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں, جس کو مبالغہ کروں تو ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں, شور ڈالتے ہیں, پھر اگر بفرے تو روئیں گے, سمجھا. اب حمامات اور ادھر ادھر یہ سب دور ہوتے ہیں, استنجا خانہ یہ تو نہیں کہ اب ساتھ میں نکلے اور یہ نہیں, نہیں وہ بہت دور دور ہوتے ہیں. یہ بچے بڑا تو پھر بھی کنٹرول کرے گا, بچہ کہاں کنٹرول کرے گا. تو اب آپ سمجھ جائیں بس, اس لیے بچے ایسے ان سمجھ بچے جو یہ کر دیتے ہیں یہ چیزیں, ان کو لے جانا مسجد کریمین میں, بلکہ عام مسجد میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جس سے یہ ہو کہ زن غالب و خیال جمتا ہو کہ یہ پیشاب کر دے گا, تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام ہے. عام مسجد کی بات کر رہا ہوں بچے کو, تو ان مسجدوں کا ادب تو ذرا کتنا ہونا چاہیے یہ سب سمجھ سکتے ہیں. ہمارے گھر کے باہر مسجد ہے, ہم کون سا اس میں جانے کے لیے تڑپتے ہیں, لیکن مسجد نبی شریف کے لیے تڑپتے ہیں نا, مسجد الحرام کے لیے, کعبہ شریف کی زیارت ہم تڑپتے ہیں, تو وہاں کا ادب کتنا ہونا چاہیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے نا سمجھ بچوں کو گود میں لے کر جو لوگ لے جا رہے ہوتے ہیں, کیا یہ بچے مطلب کچھ نہیں کرتے ہوں گے؟ آپ بولو پیمپر باندھتے ہیں, پیمپر باندھ کر بھی جائز نہیں ہے لے جانا, جس کا یہ ذنے غالب ہو کہ یہ کر دے گا کچھ تو یہ گناہ ہے لے جانا. عام مسجد کا یہ مسئلہ ہے تو وہاں کا بھی یہی مسئلہ ہے, بلکہ اس سے وہاں تو احترام اور بڑھ گیا. اچھا, اور ایسے بچے کے جن جو یہ گندگی تو نہیں کریں گے, ان سے یہی خیال جمع کر نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, سمجھدار ہیں بڑے ہیں بولتے ہیں, لیکن مسجد میں پھر یہ اڑاوڑی کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں تراویح میں مسجدوں میں جو حساب کتاب ہوتا ہے, تو ایسے بچوں کو جن کا ہمیں پتہ ہے تجربہ ہے کہ یہ مسجد میں شور مچاتے ہیں ادھر بھاگتے ادھر بھاگتے ہیں, ان کو بھی مسجد میں لے جانا گناہ ہے, جائز ان کو بھی نہیں ہے. پھر ان مسجدیں کریمین میں یہ بچے جو وہاں اللہ گلا کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو بھی عمرے پر حج پر جاتا ہے تقریباً سب کو تجربہ ہوگا اس کا کہ بچے وہاں کیا نہیں کر رہے ہوتے, تو ایسے بچوں کو بھی مسجد میں نہ لے جایا جائے. ٹھیک ہے, مکہ مدینے میں بھلے لے جائیں, مکہ مدینے میں لے جائیں, لیکن ہرس نہ کریں مسجد کریمین میں لے جانے کی, کو باہر رکھیں.
یہاں
سبز گنبد شریف کا جلوہ جو ہے نا, یہ دور دور سے نظر آتا ہے. بچے کو مسجد شریف کے باہر سے بھی زیارت کروائی جا سکتی ہے کہ دیکھو آقا کا روزہ ہے, سبز گنبد ہے, سلام عرض کر دو, بولو, پھر اس کو آپ سلام پڑھائیں, یہ بھی تو کر سکتے ہیں آپ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. بابر سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر نماز کے دوران چھوٹا بچہ گر جائے اور اسے چوٹ لگ جائے تو کیا نماز توڑ کر بچے کو اٹھا سکتے ہیں؟
اگر کوئی ایسا نقصان اس کو ہو رہا ہے کہ دوسرا کوئی اس کو بچانے والا نہیں ہے, اور اگر یہ نماز نہیں توڑتا تو اس کو مزید نقصان ہو جائے گا بچے کو, مثلا خون بہہ رہا ہے تو مزید خون بہہ جائے گا, تو ایسی صورت میں تو نماز توڑنے کی اجازت ملے گی, ورنہ نہیں. کہ اگر دوسرا کو ہے سنبھالنے والا تو خاماخواہ نماز توڑ کے کیا کر لو گے, نماز اپنی پوری کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام شہزاد چادری ہے، میں رحیم خان سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر السنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ دوران طواف عورت کا چوڑی پہن سکتی ہے اور مہندی بھی لگی ہوئی ہو، اس کا طواف جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
چوڑی پہنی بھی ہے تو یہ ہاتھ جو ہے ویسے ہی چھپانے ہوتے ہیں عورت کو، تو چاہے وطن میں ہو چاہے ادھر حرم میں ہو، جہاں بھی جہاں بھی ہو. تو اگر چوڑی پہنی ہے تو چوڑی اس کے لیے کوئی نقصان دہ تو ہے نہیں، نہ ناپاک ہے. مہندی بھی لگی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کوئی بھی عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے وہ مکہ شریف میں ہیں، اور اگر وہ کسی کام سے یا ویسے ہی عائشہ مسجد چلے جاتے ہیں اور عائشہ مسجد سے بغیر احرام کی نیت کر کے آ جاتے ہیں، تو کیا ان پر کوئی کفارہ ہوگا؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیر.
اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ عائشہ مسجد میقات سے باہر نہیں ہے. حرم سے باہر جانے سے وہ احرام مکے کی نیت سے کوئی آئے تو اس پر واجب نہیں ہو جاتا. میں سمجھا دوں
جی جو جو.
کہ جیسے کہ مکہ پاک جو ہے اس کا، اب مکہ پاک کی توسیع بہت ہو گئی ہے کہ بعض جگہ سے وہ مکہ شریف حرم سے باہر چلا گیا ہے. جیسے یہی مسجد عائشہ ہے مکہ شریف میں، جو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ شہر کے اندر لیکن یہ حرم سے باہر ہے. اچھا تو ایک تو ہے نا کہ حرم، اچھا حرم کے باہر پھر بہت دور میقات بھی آتی ہے، لیکن حرم کے باہر یعنی حرم کے باہر سے لے کر میقات کے اندر اندر جو حصہ ہے نا اس کو ہل کہتے ہیں. تو یہ مسجد عائشہ ہل کے اندر ہے. اسی طرح میدان عرفات یہ حرم میں نہیں ہے مگر ہل کے اندر ہے. کہ میدان عرفات تو ہر حجی جاتا ہے، تو شرط ہے اس کے لیے. تو اب حجی جائے گا تو کیا اب مکہ شریف میں نہیں آ سکتا احرام کے بغیر؟ تو آئے گا، اس لیے کہ وہ تو ہل میں گیا ہے نا. میقات سے باہر جائے نا تب، یہاں تک کہ جدہ شریف جو ہے یہ بھی ہل میں ہے، یہ میقات سے باہر نہیں ہے.
حضور مدینہ طیبہ سے جو عمرہ کرتے ہیں ٹرین کے ذریعے، لاسٹ ٹائم بھی اس کا ذکر ہوا تھا، ان حاجیوں کے لیے جو ہیں وہ پہلے سے نیت کر کے ہی وہ ٹرین میں بیٹھ جائیں.
ٹرین میں اعلان ہوتا ہے میقات آنے کا، جو مدینہ شریف سے مکہ پاک آئیں گے نا تو وہ اعلان ہوتا ہے. لیکن یہ مجھے بھی سمجھ نہیں پڑی تھی، ہم نے مدینہ شریف سے احرام باندھا، ہم نے نیت تو پھر مدینہ شریف میں کری لی تھی. میں نے کہا جب تک احرام میں رہیں گے احرام کا ثواب اپنے کو ملتا رہے گا، یہ کیا ضروری کہ میقات کا اعلان ہو یا ذو الحلیفہ پہ جا کر نیت کی جاتی ہے. وہ ذو الحلیفہ جو ہے نا وہ ایک اینڈ ہے کہ اب اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے اگر مکہ شریف آپ کو جانا ہے تو احرام کے بغیر، ٹھیک ہے نا. تو وہ ذو الحلیفہ کے نہیں کیا، مسجد نبوی شریف میں اگر احرام کی نیت کر لی زین سے میٹھا مدینہ جلدی ثواب شروع ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا